الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإفرته السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تعالى: أيضا أوفوا بالعقود. قرآن کریم کی تین آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، کیونکہ خصوصی تقاریر کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو جس عنوان پر ہوگی، اس کا تعلق قرآن کریم کی انہی تین آیات مبارکہ سے ہے. البتہ سب سے پہلے جس آیت کی تلاوت ہوئی، اس سے متعلقہ مسائل تو گزشتہ تقریر میں بیان ہو چکے ہیں. صرف جو ہماری ایک عادت ہے، طریقہ کار ہے، تھوڑا سا اعادہ اور تکرار پرانی مسائل کا کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے تلاوت کی گئی. اور باقی دو آیتیں آج کی تقریر کے تقریباً نصف حصے میں جو مسائل بیان ہونے والے ہیں ان کو بیان کرنے والی ہیں، بلکہ انہی مسائل کی سب سے محکم اور مستحکم دلیل ہیں. سورہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت کی گئی، اس میں قرآن نے اسلامی معاشرے کے بارے میں ایک اہم ترین اصول بیان کیا ہے، کہ پوری تفصیل کے ساتھ تو جہاد کے مسئلوں میں، کاروبار کے مسئلوں میں، اور قنیزی اور غلامی کے مسئلوں میں آتا ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اور یہ پورا ایک اصول فقہ ہے، بہت بڑا اصول ہے ہماری فقہ کا، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل فقہ حل کیے جاتے ہیں. کہ اللہ نے کسی حالت اور کسی صورت میں بھی کسی کافر کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ کسی مومن کا تصرف کر سکے، حاکمیت قائم کر سکے یا اپنا حکم چلا سکے. دوسری آیت سورہ تحریم کی آیت ہے، جس میں قرآن ایک ذمہ داری بتا رہا ہے ہر گھر کے سربراہ کی: اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال اور اولاد کو بھی. اور تیسری آیت ایک اصول فقہ ہے یہ بھی، کہ ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اوفوا بالعقود، اپنے ایگریمنٹ اور اپنے وعدوں کی پابندی کرو. اب ان میں سے پہلی آیت گزشتہ تقریر کے آخری مسئلے سے مربوط ہے. ایک مرتبہ خلاصہ سن لیجیے کہ اولاد کی ولادت کے بعد اس کو مستحبات ہیں جو والدین کو انجام دینا ہے، جن کا بیان تمام تر تفصیلات کے ساتھ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد کچھ واجبات ہیں جن کا تعلق اولاد کی ولادت سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک، بلکہ موجودہ ماحول کے اعتبار سے بالغ ہونے کے بعد بھی اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ اولاد کمانے کے قابل نہ ہو جائے. وہ چھ واجبات تھے اس سرسری نظام میں جو ہم نے جائزہ لیا، ان میں سے تین کا بیان ہو چکا ہے. تیسری اور آخری چیز جو اب تک بیان ہوئی وہ تھی ولایت، یعنی جب تک کہ نابالغ ہے لڑکا تو اس کے نکاح کا اور اس کے مالی معاملات کا اختیار اس کے باپ کو ہے، چاہے وہ اس زمانے ہی میں کیوں نہ ہو جبکہ اس کی دیکھ بھال اس کی ماں کر رہی ہو. دیکھ بھال کرنا الگ چیز ہے اور مالی معاملات اور نکاح کا حق رکھنا الگ چیز ہے. ماں کے پاس ہے شرن واجب بھی ہے، دو سال ماں کے پاس رہنے دینا، لیکن مالی معاملات اور نکاح یہ باپ کے اختیار میں ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اس کے بعد آخری مسئلہ جو آیا تھا میں سرسری طور پر اس کی تکرار کر دوں کہ لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد اس کے مالی معاملات بھی اور اس کے نکاح کا معاملہ بھی اب خود اس کے اختیار میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد کا حق ختم ہو جاتا ہے. لیکن لڑکی میں آدھا مسئلہ تو صحیح کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکی اپنے مالی معاملات سے خود مختار بن جاتی ہے, نکاح کے معاملے میں بہرحال وہ محتاج رہتی ہے اپنے باپ کی, مگر اس انداز سے نہیں جس انداز سے ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ جہاں باپ شادی کرے وہاں شادی کرنا ہوگی. نہیں, مسئلہ یہ ہوگا کہ ہے تو اصل اختیار لڑکی کا, لیکن باپ کی اجازت لینا پڑے گی. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا کہ 50-50 کا معاملہ نہیں, بلکہ چاہے 60-40 کا ریشو کہا جائے یا 70-30 کا یا 90-10 کا, کہ اصل میں جو اجازت ہے وہ تو لڑکی کی, اس کے ساتھ اسے باپ سے بھی اجازت دینا پڑے گی, باپ یا دادا سے تفصیلات کے ساتھ. اور اگر باپ اور دادا کسی ایسے رشتے سے انکار کر رہے جو لڑکی کے لیے ہر اعتبار سے مناسب ہے, جس سے شادی کرنے معاشرتی اعتبار سے اسے کوئی ہار ذلت یا توہین برداشت نہیں کرنا پڑ رہی, اور اس کا ولی یعنی اس کا باپ منع کر رہا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں, اور ساتھ میں کوئی دوسرا رشتہ بھی پیش نہیں کرتا, نہ وجہ بتاتا ہے, البتہ اور وجوہات نہیں صرف یہ وجہ کہ یہ تمہارے قابل نہیں ہے رشتہ, اس کی وجہ بتائے کہ کیوں نہیں, اور یہ ثابت کرے کہ یہ رشتہ اگر تم نے شادی کر لی تو پھر تمہیں اس کی وجہ سے توہین کا تذلیل کا اور معاشرے میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا, یا تو یہ ثابت کرے, اور یا یہ کہ کوئی اتنا ہی اچھا دوسرا رشتہ پیش کر. اگر باپ نہ تو یہ ثابت کر پائے کہ اس سے شادی کرنے میں لڑکی کی توہین, اور نہ ہی کوئی اتنا ہی اچھا جو لڑکی نے انتخاب کیا اتنا اچھا کوئی رشتہ پیش کر رہا, تو باپ کی اجازت ثابت ہو جاتی. لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ باپ راضی ہو لڑکی راضی نہ ہو اور اسلام کہے کہ لڑکی سے کہے کہ تم ریزن پیش کرو کہ کیوں راضی نہیں, کوئی وجہ پیش کرو کہ راضی کیوں نہیں, وجہ نہیں پیش کر پا رہی ہو تو ماننا پڑے گی باپ کی بات. نہیں, ایسا کہیں پر نہیں. لیکن الٹے مسئلے میں ہے کہ لڑکی راضی ہے اور باپ راضی نہیں ہے, تو باپ سے پوچھا جائے گا وجہ کیا, اگر کوئی دوسرا رشتہ موجود ہے تو ٹھیک, اگر اس رشتے میں کوئی خرابی معاشرتی خرابی ہے تب بھی ٹھیک, لیکن نہ کوئی ایسی خرابی تم پیش کر پا رہے, نہ کوئی اتنا ہی بہتر دوسرا رشتہ پیش کر رہے, اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میں راضی نہیں, میرا دل نہیں مانتا, میں کبھی اسے گوارا نہیں کر سکتا ہوں, تو پھر تمہاری اجازت ثابت ہو جائے گی. تو خیر, باپ کی اجازت لڑکی کی اجازت کے ساتھ ہے, لیکن رتبے میں لڑکی کی اجازت کے بعد ہے کہ بہرحال شادی جب ہوگی لڑکی کی اجازت سے ہوگی, اس کے ساتھ عام حالات میں باپ سے بھی اجازت لے لی جائے گی. یہ تفصیلات پہلے آ چکی ہے, صرف ایک تکرار مخصوص تھی, لیکن اس کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب بھی باپ کو بولنے کا اور اجازت دینے کا, یہ سب اس وقت ہوگا کہ جب باپ مسلمان ہو, لیکن اگر باپ مسلمان نہیں ہے تو لن یجعل اللہ للکافرین علی المومنین سبیلا کا حکم جو ہے کہ اگر باپ کافر ہے اور لڑکی مسلمان ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کافر کسی مسلمان سے کوئی حکم چلائے, چاہے وہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اس موقع پر باپ کو قطعاً کوئی حق ولایت حاصل نہیں ہے, اور پھر وہ لڑکی خود مختار ہے اپنی شادی کر لے, کسی سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اچھا, اب یہاں پہ ایک آخری مسئلہ جو بیان نہیں ہو سکا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے, وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, باپ اگر غیر مسلم تو اس کی اجازت ختم ہو جاتی ہے, لڑکی شادی کر سکتی ہے تن تنہا اپنی مرضی اور خواہش سے. لیکن یہ تو مسئلہ لڑکی کی شادی میں آیا بالغ ہونے کے بعد, وہ جو باقی حقوق باپ کو حاصل ہوتے, یعنی نابالغ اولاد کے جو حقوق ہیں کہ نابالغ اولاد کے مالی معاملات اس کے اختیار میں ہیں اور نابالغ کی شادی اس کے اختیار میں ہے, اگر باپ کافر تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ کیونکہ اس صورت میں دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, ایک طرف قرآن کا یہ حکم کہ کافر کو مسلمان پہ کبھی کوئی اختیار مل ہی نہیں سکتا, اس حکم کا تقاضا یہ کہ اگر نابالغ اولاد بھی ہے تب بھی اس پر اس کے باپ کو کوئی اختیار نہ ملے, اور دوسری طرف اسلام کا ایک اہم ترین مسئلہ کہ نابالغ سبھی مالی معاملات اور اجتماعی معاملات میں کوئی رائے دے ہی نہیں سکتا. اگر وہ کوئی رائے دے بھی تو شرن اس رائے کی کوئی اہمیت نہیں. وہ اسی طرح سے ہے جس طرح آپ طوطے کو رٹا دیں اور طوطا کسی بات پہ ہاں کسی بات پہ نہ کرے. جس طریقے سے جانور کو اگر آپ ٹرین کر دیتے بالکل وہی مسئلہ مومن کے اس بچے کے بارے میں ہوگا جو نابالغ ہے. یہاں پہ تشبیہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کا بچہ جانور, بلکہ تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح جانور کی عقل کو اسلام نے کوئی اہمیت نہیں دی, نابالغ بچے کی عقل کی بھی شرن کوئی اہمیت نہیں, چاہے وہ بالغ ہونے سے ایک گھنٹے پہلے ہی کی بات کیوں نہ ہو. ایک گھنٹے کے بعد اس کی عقل 90 سال کے بزرگ کے برابر ہو جائے گی, اور ایک گھنٹے پہلے اس کی عقل ایک طوطے اور بلی اور کتے کی عقل کے مانند رہے گی. بہرحال وہ اسلام نے ایک حد رکھی ہے بلو بالغ ہونا. تو اب چلے بالغ لڑکی ہے اس نے تو ہم نے مان لیا, کیونکہ اس کی اپنی عقل بھی اسلام مانتا, باپ کی اجازت ضروری تھی, باپ راضی نہیں ہو رہا. لیکن کافر ہے تو کافر کو نکالو, لڑکی خود فیصلہ کر سکے گی. جس طرح اگر کسی لڑکی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ خود مختار ہو جاتی. آپ نے سنا کہ بھائی اور بہن اور ماں سے بھی شرعاً واجب نہیں ہے پوچھنا, البتہ مختار ضرور تھا. پرانے مسائل کی تکرار تو میرا ارادہ نہیں, لیکن نابالغ کا کیا مسئلہ ہوگا؟ لیکن مسئلہ گھوم کے وہیں آ گئے. اس کا مسئلہ یہی کہ اسلام اپنے دونوں اصولوں کو باقی رکھے. مومن کے اوپر کافر کو قطعاً حق نہیں ملے گا, چاہے وہ اس کی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو. لیکن نابالغ کو بھی اسلام کبھی خود حق نہیں دے سکتا کہ جاؤ اور جا کر اپنے پیسے کو استعمال کرو, جاؤ اور جا کر اپنی شادی کا فیصلہ کرو. پھر ان دونوں اصولوں کو بچاتے ہوئے اسلام نے تیسرا مسئلہ بتایا کہ اسی قسم کے مواقع کے لیے تو حاکم شرع یا ولی فقیہ ہوتا ہے, جس کا باپ کافر اس نابالغ بچے کی ولایت چاہے مالی معاملات میں ہو چاہے اجتماعی معاملات میں ہو خود بخود منتقل ہو جاتی ہے حاکم شرع یعنی مستعد جامع الشرائط کی طرف. اب یہ نہ کوئی ہمارا عنوان ہے اور نہ ہی اس کی تفصیل میں جانے کا وقت ہے, کیونکہ جن مسائل کو ہم پہلے ہی چھیڑ چکے وہ اتنے لمبے محسوس ہو رہے کہ دوسرے مسائل پر بات شروع کرنے کا موقع نہیں. لیکن ایک اشارہ, شاید ایک یا دو تقاریر کے بعد فقط ولایت فقیہ کے عنوان سے گفتگو ہم کو کرنا پڑے فقہی مسائل, اور باقی قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کرنا یا نہیں یہ تو نہ ہمارا کام ہے نہ ضرورت ہے, کیونکہ تقریب کا مسئلہ لیکن اس کے مسائل تو وہاں پہ یہ تفصیل آئے گی. لیکن اشارہ کر دیا جائے کہ حاکم شرع کی حد کے ہاتھ سے یہ معاملہ کھیلا جائے گا. حاکم شرع میں آپ یاد رکھیے کہ 3 ڈگریاں ہوتی, یعنی ڈگریاں تو نہیں 3 کیٹیگریز کہیے یا 3 درجے کہیے. حاکم شرع اور اس کا وکیل, یہ اختیار ان لوگوں کو مل جاتا ہے ایسے مسائل میں کہ جہاں پہ کوئی حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو, نابالغ کو اس کے پیسہ خرچ کرنے کی اجازت دے, یہ بھی اسلام کے اعتبار سے ممکن ہی نہیں, بلکہ ویسے بھی ممکن نہیں. 5 سال کا 4 سال کا بچہ اگر اس کو لاکھوں کی جائیداد مل گئی تو آپ خود جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسے بیوقوف بنا کے اس سے یہ چیزیں چھیننے والے ہوں گے معاشرے میں. تو اس اعتبار سے حاکم شرع. اچھا, اب ہمارے شہر کراچی کا یہ مسئلہ نہیں, لیکن پھر بھی آپ کی معلومات کے لیے اور جن علاقوں کا مسئلہ وہاں کے لیے بتا دوں, بہت مختصر تفصیل بات میں آئے گی. تو حاکم شرع یا اس کے وکیل کو اختیار ہے. اگر کوئی ایسا علاقہ ہو کہ وہاں حاکم شرع اور اس کا وکیل موجود نہ ہو, نہ حاکم شرع وہاں ہے نہ کوئی وکیل ہے, اس صورت میں اچھا وکیل نہیں ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہوگی. بات سے بات نکل رہی لیکن یہ بات میں وضاحت ہوگی. ایک تو یہ کہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی وکیل نہ ہے نہ پہنچ سکتا, بہت سے ایسے دیہات اور چھوٹے چھوٹے گاؤں. اور ایک یہ کہ کوئی وکیل پہنچ گیا یا اس کے قریب کسی بڑے شہر میں کوئی وکیل ہے, لیکن وہ جو بڑے شہر والا وکیل ہے اس کی وکالت اس گاؤں تک نہیں. وکیل کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کا وکیل, وکیل محدود ہوتا ہے ایک علاقے کے لیے. ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ ساری دنیا کا ہو سکتا ہے ایک علاقے کا ہو. تو بہرحال اگر وکیل ہے مگر اس علاقے کا نہیں ہے تب بھی اس کو مانا جائے گا کہ وکیل نہیں. اچھا, جب جہاں حاکم شرع اور اس کا وکیل دونوں نہ ہو, اس صورت میں یہ اختیار اس علاقے کے عادل مومنین کو مل جاتا, یہ ان کے حق میں اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ نابالغ کے معاملات کو سنبھال لے. یعنی یہ اختیار بطور واجب ہے, ایسا نہیں کہ ان کو مرضی پر ہے, نہیں ان پر واجب ہو جائے گا بطور واجب کفایت. اور اگر کوئی ایسا بدقسمت علاقہ جہاں پہ کوئی عادل مومن بھی نہیں پایا جاتا تو پھر وہاں کے گناہگار مومنین پر واجب ہو جاتا ہے اس معاملے کو سنبھالنا. لیکن چونکہ آج کل کچھ مواصلات کا اور کمیونیکیشن کا نظام اتنا بہتر ہو گیا کہ یہ فرض مسئلہ بہت کم ہوگا, اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ حاکم شرع, اس کا وکیل, ان کے اختیارات, ان کے اجازے کی حدود, جس تقریر میں یہ مسئلے آئیں اور اسی سال کی کسی تقریر میں, وہاں پہ شاید میں مزید کچھ وضاحت کروں. تو خیر یہ بات یہاں ختم ہو گئی کہ جہاں باپ یا دادا جو ولی شرعی وہ کافر نکل جائے اسلام نہ, تو یہ اختیار چچا کو یا ماموں کو یا کسی اور بزرگ کو منتقل نہیں ہوتا, یہ اختیار چلا جاتا ہے حاکم شرع کے پاس. البتہ وہ علاقے ہو سکتا ہے کہ کبھی ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے ایسے چھوٹے چھوٹے دیہات ہوں انڈیا کے اندر, جہاں پہ اس مسئلے کی ضرورت پڑ جاتی کہ نہ حاکم شرع ہے نہ وکیل ہے, تو خاندان کے بزرگ اور عادلوں نے آگے بڑھ کے یہ معاملہ سنبھال لیا ہو, تو ہم اسے بھی غلط نہیں کہیں گے اور آج اس کی نقل بھی نہیں کریں گے. کیونکہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے جس کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بزرگوں کے جو اقدامات پہلے زمانے میں ہوتے تھے وہ سب غلط نہیں تھے, اس میں اکثر صحیح تھے. لیکن آج کل چونکہ مسئلہ بدل گیا کہ اب وہ حالات نہیں رہے, اس لیے اس کا دوسرا پہلو پیش کیا جاتا. لیکن اس کا مطلب اگر کوئی نوجوان یہ نکالے کہ اگر آج سے 80 سال پہلے ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا جھگڑا ہوا, نہ حاکم شرع نہ اس کے وکیل, کسی سے نہیں پوچھا گیا اور چچا نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, تو شریعت کے مسائل میں اس کی گنجائش ابھی بھی ہے اور اس وقت بھی یقیناً تھی. خیر اس بحث کو چھوڑتے ہوئے, ولایت کے مسئلے کے بعد چوتھا مسئلہ آتا ہے تربیت کا. تو باپ پر, ماں پر, خاندان والوں پر اپنے بچے کے واجبات کے سلسلے چوتھی ذمہ داری ہے اس کی تربیت, تیسری ذمہ داری تھی ولایت, دوسری حضانت, پہلی رضاعت. رضاعت و حضانت و ولایت کے بعد چوتھی تربیت, اور آج کی تقریر تک یہ چوتھی اور آخری ذمہ داری بتائی جا رہی. اس کے بعد کی جو دو آخری ذمہ داریاں ہیں پانچویں اور چھٹی, وہ بعد میں کبھی آئیں گی. چوتھی تربیت. تربیت کے بارے میں ایک بات کی وضاحت مجھے کرنا انتہائی ضروری محسوس ہو رہا. اس کی ایک وجہ یہ کہ گزشتہ 8-10 سال سے میرا بھی انجام اعضاء کی مختلف مجالس میں عنوان ہی تربیت اولاد رہا ہے. یہ عنوان رہا پورے پورے اشرے ہوئے, بلکہ اشرے نہیں, پورے پورے مہینے سے خوشی عنوان پہ گفتگو ہوئی. ایک امام بارگاہ سے دوسرے میں اسی موضوع کو آگے بڑھایا, اور بلکہ یہ کہا جائے کہ کئی سالوں سے یہ موضوع چل رہا. اور اس کے علاوہ اب علماء کرام بھی اکثر اس عنوان پہ گفتگو کرنے لگے, تو وہ ساری تقاریر اپنی جگہ, جو میں نے جس انداز سے گفتگو کی وہ اپنی جگہ. لیکن یہ ساری تقاریر سننے کے بعد آپ کے ذہن ایک باپ اور ماں کی جو ذمہ داریاں آئیں گی, جب آپ فقہی مسئلہ سنیں تو آپ کو انتہائی عجیب سا محسوس ہوگا کہ مجالس میں تو کتنا بڑھا چڑھا کر اور کتنا زیادہ تفصیل بیان کر کے اس مسئلے کو واضح کیا جاتا, اور یہاں فقہی اعتبار سے یہ مسئلہ کتنا معمولی. اب یہ دو چیزیں بعض اوقات ذہن میں خلفشار پیدا کر دیتی. ایک عام انسان کے لیے وہ یہ سمجھتا کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ جس چیز میں آ گیا اب وہ چیز ہم پر واجب ہو جاتی, اس کے لیے فقہی مسئلے کو قبول کرنا مشکل. وہ کہے گا کہ نہیں, یہ مسئلہ میں مان ہی نہیں سکتا, غلط ہے مسئلہ. لیکن ایک سمجھدار شخص کے لیے جس کو پتا کہ قرآن اور حدیث میں آنے والی ہر چیز واجب نہیں, اس میں بعض چیزیں واجب ہیں, بعض چیزیں مستحب ہیں, بعض چیزیں بہتر ہیں, بعض چیزیں فطرت انسانی کو دیکھ کے بیان کی گئی, اس اعتبار سے واجبات ایک الگ چیز ہے اور بہتر ہونا ایک الگ چیز. تربیت اولاد کے سلسلے میں بہت مختصر بات عرض کر دوں. تقاریر اور مجالس اور کتابوں میں جو کچھ لکھا جاتا اس میں 95% مستحبات, ایسے مستحبات کے جو آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے اگر اولاد دیندار بنی, اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے. واجبات بہت ہی مختصر, بہت ہی مختصر. تربیت کے بارے میں اتنے مختصر واجبات ہیں کہ مجھے اتنی تمہید بیان کرنا پڑی اس مسئلے کو بتانے کے لیے. واجبات کی حد تک ایک ہی مسئلہ سمجھ لیجیے کہ ہے تربیت کے بارے میں. وہ کیا مسئلہ ہے؟ کے بچے کے بزرگوں پر, لیکن ان میں سے بھی صرف ولی پر یہ واجب ہے کہ اپنے بچوں کو تین چیزوں سے بچائیں. یہ ہے اس کی تربیت. بس نمبر ایک, مسکرات یعنی نشے لانے والی چیزوں سے بچائیں, یہ اس کے اوپر واجب ہے. اس کے اندر شراب آ گئی چاہے براہ راست ہو چاہے کسی دوا کا جز بن کے آ رہی, بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں شراب کی اچھی خاصی مقدار ہوتی, اور یہ مسئلہ بھی آپ کے علم میں ہے جو بھی کئی دفعہ آ چکا کہ دوا کے طور پہ شراب کی اجازت نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دوا کے طور پہ اسلام نے شراب کو جائز قرار نہیں دیا, اسلام نے استرار کے عالم میں شراب کو جائز قرار دیا. دوا الگ چیز ہے, استرار الگ چیز ہے. استرار کے عالم میں شراب جائز ہے, دوا کے طور پر نہیں. اور وہ استرار کے عالم میں بھی مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ نہیں. بہت سے ایسے مراجع گزرے جو کہتے ہیں کہ حالت استرار میں بھی جائز نہیں, کیونکہ سورہ مائدہ کی جس آیت میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ جب کوئی انسان مر رہا اس وقت اسے اجازت, تو وہ صرف سور کے گوشت اور مردار کا تذکرہ آیا, وہاں پہ شراب کا تذکرہ نہیں. جس آیت میں اس مسئلے کو واضح طور پہ بیان کیا گیا, تو یہ دو باتیں اب دیکھیے. ہر ہر مسئلہ کم از کم مجھے اتنا دلچسپ لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے ذرا اس کی تفصیل میں چلے جاؤ, لیکن اپنے موضوع کو بھی دیکھنا. وہ غلط فہمیاں جو ہیں صرف ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے دوا, دوا کا مطلب ہے بیماری کا علاج, اور ایک چیز ہوتی ہے استرار, استرار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مر رہا یا حرج میں واقع ہو رہا ہو تب اس سے اجازت ہے کسی چیز کو استعمال کرنے کی. تو بیماری الگ چیز. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی بیمار, مگر ان کی بیماری موت والی بیماری نہیں, درد ہے تکلیف ہے. جیسے مثلا پاکستان میں نزلے کا مسئلہ کراچی کے اندر ایک ایسا ہے کہ ہر آدمی دائم المریض ہے, اور موسم کے بدلنے سے کبھی یہ زور پکڑتی ہے بیماری, کبھی ذرا کم ہو جاتی, لیکن یہ استرار نہیں. استرار وہی چیز ہے جسے پہلے کہا جاتا کہ جب ایک انسان مرنے کے قریب ہو تب اس کو اجازت. اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ وہ بعض علماء کے نزدیک فقط مردار اور سور کے گوشت کی حد تک محدود. جو مجھے قرآن کی آیت آئی کہ جو آدمی مر رہا ہو وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے, شراب اس میں شامل نہیں. لیکن خیر ہمیں پوری تاریخ شیعہ کو یا تاریخ اسلام کو نہیں پڑھنا, ہمارے مراجع کیا کہتے ہیں. تو ان کے نزدیک حالت استرار میں شراب کا استعمال جائز, لیکن استرار کا مطلب دوا نہیں. اگر خالی دوا کی حد تک بات ہے تو شاید جائز نہ ہو, اور اگر دوا بھی نہیں ٹونک کی بات ہو رہی, ایک طاقت پہنچانے والی چیز کی طور پر دوا بھی نہیں, تو یقیناً یہ جائز نہیں. خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی, کیونکہ بچوں کی بہت سی دواؤں شراب کو ملایا جاتا ہے, اور بعض جگہوں پر تو یہ تکلف بھی نہیں کیا جاتا اور براہ راست برانڈی وغیرہ پلا دی جاتی, خصوصاً جہاں پہ ذرا سردی زیادہ ہوتی اور بچے کا سینہ کمزور پڑنے کا استعمال ہوتا. خیر مسئلے پر آ جائے کہ تین چیزوں سے ولی کا فرض ہے کہ اپنے بچے کو بچائے, یہ ہے تربیت. نمبر ایک, مسکرات سے تمام نشے لانے والی چیز, چاہے وہ مائع حالت میں ہو جیسے شراب اور شراب کے متعلقات ہیں, یا ٹھوس حالت میں ہو, چرس ہے, بھنگ ہے, افیم ہے. افیم کے بارے میں ایک بحث اپنی جگہ آئے گی کہ افیم جو بہرحال حرام, مگر وہ نمبر ایک میں آنے کی وجہ سے حرام ہے یا مسئلہ نمبر تین میں آنے کی وجہ سے. لیکن بہرحال افیم کا استعمال بھی اس میں ہے کہ جو براہ راست افیم کی صورت میں دی جائے تو حرام. ہاں یہاں پہ میں بات واضح کر دوں کہ شراب اور افیم میں ایک فرق ہے, کہ بعض دواؤں کا جس افیم بن جاتی وہ افیم نہیں ہوتی ہے, دوا کا جس بنائی گئی وہ والی دوا جائز, جب تک کہ اس میں نشے کی کیفیت پیدا نہ ہو. تو خیر نمبر ایک, نشہ لانے والی چیزوں سے بچے کو بچانا. نمبر دو, مضر چیز سے بچے کو بچانا, بلکہ اس کو میں نے نمبر دو کر دیا, مضر یعنی ہر وہ چیز جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی. نمبر ایک, نشہ لانے والی چیز, وہ تو چاہے فائدہ بھی دے رہا ہو بچے کو تب بھی حرام. پھر نمبر دو آ گیا, ہر نقصان دہ چیز. اس میں یہ آ گیا کہ ماں اور باپ پر جہاں تک واجب ہے کہ اگر وہ بچے کا سویٹر یا لحاف یا رضائی صحیح طریقے سے نہیں رکھیں گے تو بچے کو نقصان پہنچ جائے, یہ بھی ان کے لیے حرام ہے، اس کا خیال کرنا بھی واجب. مضر یعنی نقصان دہ میں وہ تمام چیزیں آگے جو بچے کی جسمانی صحت کے لیے لازم ہوتی، البتہ جن کو معاشرہ اور مضر قرار دے. کیونکہ ضرر کا لفظ نقصان کسے کہتے ہیں، یہ لفظ خود ایک بہت لمبی چوڑی بحث میں آتا. خصوصاً عام آدمیوں کو اس کی ضرورت پڑ جاتی جب یہ فطری مسئلہ نظر آتا کہ وضو اور غسل کرنے میں اگر ضرر ہو تو تیمم تو ہے واجب مگر غسل حرام ہو جاتا. اب انسان اکثر چکراتا ہے کہ ضرر کسے کہہ رہے، خالی ہلکا سا نزلہ ہو جائے یہ ضرر ہے یا نمونیاں ہی ہو وہ ضرر ہے، تو وہ ایک الگ بحث. یہ بحثیں یہاں چھیڑنے کا مقصد ہے وقت پر گزارنا اور موضوع کو نامکمل چھوڑ دینا، اس لیے اس کو بات کے لیے رکھیے. اب یہ خلاصہ تھا، نشے والی چیزوں سے بچانا، ضرر یعنی نقصان دہ چیزوں سے بچانا، اور نمبر تین. نمبر تین ایک مبہم جملہ علماء نے استعمال کیا کہ جس کے لیے پھر وہی بات کہ ولی کو اپنی فقہی معلومات بڑھانا پڑے. نمبر تین، ہر وہ چیز جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہے، چاہے بچہ انجام دے یا بڑا انجام دے. معاشرے میں یا شریعت میں جو گناہوں کی دو قسمیں، ایک گناہ وہ کہ جس گناہ کے وجود کو اسلام ناپسند کرتا، ایسا گناہ جس کے وجود کو اسلام ناپسند کرتا اسے تو ہر طرح سے روکنا، چاہے بڑا کرے یا بچہ. اور بعض ایسے گناہ کہ اللہ کو ان کے وجود سے غرض نہیں، ایک مومن کے عمل سے وہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں پھر نابالغ اگر کرے تو کوئی بات نہیں. دیکھیے گناہوں کی دو قسمیں ہو گئی، یہ ساری اصول فقہ کی بحث ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جس میں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ گناہ ہونے پائے معاشرے کہیں سے بھی ہو اللہ کو پسند نہیں، اور ایک وہ ہے کہ باقی چیزوں سے مطلب نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ یہ کام کرے. میں اس کی ایک بڑی ہی بھولی مثال دے دوں، میری مثال تو نہیں جائیے گا، میں مثال دے رہا ہوں، ابھی میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں. کہ جیسے پہلی چیز کی مثال ہے قتل، اللہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ معاشرے میں کوئی قتل ہو، چاہے کوئی بھی کرے کہیں سے بھی ہو کسی بھی طرف سے. اور دوسرے گناہ کی مثال ہے پردہ، کہ پردے کا ہمارے یہاں جو ایک عام مسئلہ بتایا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی اور اس قسم کے گناہ کو روکنے کے لیے پردے کو واجب کیا گیا، لیکن اصل مسئلہ ایسا بھی نہیں. اصل یہ کہ اللہ ایک مومنہ کی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ وہ بے پردہ نکلے. یہ پردے کا حکم عام معاشرے کی وجہ سے کم، اس مومنہ کی شان کے خلاف. اسی لیے اگر نابالغ لڑکی ہے بے پردہ شریعت کو اعتراض نہیں، قدیم ہے اور بے پردہ اسلام کو اتنا اعتراض نہیں، غیر مسلم عورتیں ہیں اور بے پردہ پردے کے مسئلے میں اسلام کو اتنا اعتراض نہیں. عنوان ثانوی آ جائے دوسری بات ہے، جیسے ایران میں آ جاتا، لیکن خیر ایک عام سی بات میں بتا رہا ہوں دقیق بحث میں پڑے بغیر. تو وہ گناہ جو پہلے فہرست میں آتے جن کے وجود کو اللہ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی انجام پائیں، ان کے بارے میں ولی پر واجب ہے کہ اپنے نابالغ بچے کو بھی روکے. یعنی اس کے اندر چوری آ گئی، غصب آ گیا، ڈاکہ آ گیا، زنا آ گیا، لواطت کا عمل آ گیا، صحف کا عمل آ گیا، قتل کا عمل آ گیا، یہ سارے گناہ مال مومن پر بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنا، یہ سب اس کے اندر آ گئے. اور موجودہ مراجع فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ غنا بھی اس کے اندر آ گیا، یعنی ولی پر واجب ہے کہ اپنے بچے کو گانے سے بھی روکے، چاہے وہ اپنے گھر میں گا رہا ہو یا سن رہا ہو یا اسکول کے کورس میں یا اسکول کے نظام میں داخل. بہرحال یہ بھی ولی کے اوپر احتیاط واجب کی بنا پہ لازم. بس یہ تین چیزیں. مسئلہ اتنا دلچسپ ہے اور دلچسپ سے زیادہ یہ کہ گھروں میں پیش آ رہا کہ جتنی اس کی تفصیل میں جائے ہم کو وقت کم محسوس ہو، لیکن اتنی گفتگو فی الحال کافی ہے ورنہ ذہن الجھتے چلے جائیں گے. تین چیزیں، نشے والی چیزوں سے اپنے بچے کو بچانا، نمبر دو نقصان دہ چیز سے اپنے بچے کو بچانا، اور نمبر تین ایسے گناہوں سے بچانا جن کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ یہ گناہ کسی سے بھی پسند نہیں کرتا، چاہے بچہ یہ گناہ کرے یا بڑا یہ گناہ کرے. اب یہ تیسرا ایک ایسا جملہ آ گیا کہ جس میں پھر الگ الگ مسئلے ولی کو معلوم کرنا پڑیں گے. لیکن جو میں نے اس کی مثال دے دی تین چار مثالیں دے دی ایسے گناہوں کی جس کے بارے میں ہم کو پتا کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی اس کو انجام دے. قتل, فتنا, ڈاکہ, چوری, زنا, لواطہ, صحف اور اس قسم کے گناہ. دو تین مثالیں ان کی دے دوں کہ جو گناہ اللہ کو بڑے سے پسند نہیں, چھوٹے سے کوئی تعلق نہیں. مثلا فریب و فروغ نابالغ کی, اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں. یا یہ کہ نمبر دو, اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر نابالغ بیچ رہا, ہمارے لیے خریدنا حرام, لیکن نابالغ بیچ رہا ہے تو ولی کو اس کو روکنا واجب نہیں کہ تم نابالغ کیسے بیچ رہے. داڑھی کا منوانا, اگر کسی نابالغ بچے کی داڑھی یا موڑ اور مونچھ نکل آتی اور وہ اس کو مونڈ دے تو شریعت کو اس سے کوئی اعتراض نہیں. پردہ, اگر ایک نابالغ لڑکی بے پردہ نکلتی ہے گھر سے باہر, شریعت کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. یا مثلا نماز اور روزے کے مبتلات کو انجام دینا, آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا روزہ اگر رکھ لیا تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے جو روزہ توڑ دیتی, لیکن اگر نابالغ روزہ رکھ کے توڑ رہا, بالغ یہ عمل کرے تو اس سے روکنا واجب ہو جائے گا بطور امر بالمعروف, لیکن نابالغ یہ عمل کرے تو ولی کے لیے واجب نہیں ہے کہ اسے روکے کہ نہیں روزہ شام تک مکمل کرو. یا نماز اگر ایک بالغ پڑھ رہا ایک مرتبہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد, کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو نماز کو توڑ, تبھی تو تکبیرۃ الاحرام. آرام کر دیتی, لیکن اگر نابالغ تکبیرۃ الاحرام کے بعد بھی یہ کام انجام دے ولی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, کیونکہ وہ گناہ جن کے بارے میں پتا یہ صرف بالغ سے اللہ کو پسند نہیں, نابالغ کو چھوٹ دی گئی, اس میں ولی اگر چھوڑ بھی دے نابالغ کو تو کوئی حرج نہیں. تو یہ تین گناہ ہو گئے. اب اس کے بعد چوتھا گناہ ایسا آیا, تین چیزیں ہو گئی جو تربیت میں واجب, چوتھی چیز ایسی آ گئی کہ جس کے بارے میں آغا خوری اور خمینی میں معمولی سا اختلاف. چوتھی چیز آ گئی کہ عین نجس, اگر بچہ کھا رہا عین نجس, عین نجس کا مطلب جو پہلے تین میں نہیں آیا, شراب نہیں ہونا چاہیے, نقصان دہ چیز نہیں ہونا چاہیے. بچہ پیشاب میں ہاتھ ڈال کے مثلا اپنے ہاتھ کو چوس رہا یا خون کو استعمال کر رہا یا سور کا گوشت بچے کے منہ میں جا رہا, عین نجس. جو عین نجس اس کے بارے میں آغائے خوری فرماتے ہیں کہ اہل نجس کے بارے میں ولی پہ کوئی ذمہ داری نہیں. آغائے خمینی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ ولی اہل نجس بھی بچے کو نہ کھلائے. اجب یہاں پہ ایک لفظ آ گیا نہ کھلائے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر بچہ خود کھا رہا ہے اہل نجس تو آغائے خمینی کے نزدیک بھی کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ولی پہ کوئی ذمہ داری نہیں. البتہ پہلی دو چیزوں میں بچہ خود نقصان دہ چیز کھائے یا ولی کھلا, دونوں صورتوں میں ولی ذمہ دار ہے. نشے والی چیز نہ ولی پلا سکتا ہے نہ بچہ خود پی سکتا, بلکہ ولی کو روکنا پڑے گا. لیکن نمبر چار جو آگاہ کوئی کے نزدیک کو ہے ہی نہیں, عین نجس کا استعمال نابالغ اگر کر رہا تو ولی پہ اسلام کوئی ذمہ داری نہیں رکھتا. لیکن آگاہ خمینی کہتے کہ عین نجس اگر بچہ خود کھا رہا ہے تو ولی پہ ذمہ داری نہیں, لیکن اگر نابالغ کھلا رہا ہے احتیاط کے واجب ہے کہ ایسا عمل نہ کرے. لیکن یہ عین نجس کی بات, متنجس یعنی جو نجس شدہ چیز خود نجاست نہیں, وہ تو آ گئے کوئی ہو یا خومین, دونوں قائل ہیں کہ بچہ کھا بھی سکتا ہے اسے کھلایا بھی جا سکتا, اس میں تو دونوں کے نزدیک ولی کو کھلانے تک کی اجازت مل جاتی ہے. نجاسات کی بحث میں یہ مسئلہ تفصیل سے آ گیا, آج تو فقط اس خصوصی تقریر کو بھی مکمل کرنے کے لیے یہ چوتھی چیز بیان ہو گئی. یہاں پہ آخر اگر مسئلہ مکمل ہو گئی کہ تین چیزوں سے بچانا واجب ہے, مسکرات یعنی نشاور چیزوں سے, مضر یعنی نقصان دہ چیزوں سے, اور ایسے گناہوں جن کے بارے میں پتا ہے کہ اسلام اس کو نابالغ سے بھی برداشت نہیں کرے, تربیت کے اولاد مکمل ہو. اب یہاں پہ آخر میں دو باتیں, دو مسئلے اور ایک اعتراف جو ذہنوں میں پیدا ہوگا, ان تین کا میں تذکرہ کر دوں. اگر کہ میری کوشش یہ ہو کہ جن آیتوں کو میں نے ابتدا میں تلاوت کیا ان کو میں مکمل کر دوں. یہ دوسری آیت کی بحث ہو رہی ہے کہ اے ایمان لانے والوں, اپنے اور اپنے اہل و عیال کے جہنم سے بچنے کا انتظام کرو. اب اس کا تذکرہ ہو رہا, تربیت میں یہ چار یا تین چیزیں آئیں. اب یہاں پہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ جن کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے اور مجمع ایسا ہے کہ اس کو واضح نہ کرنا بہتر ہوگا، لیکن خیر کیا کیا جائے، بعض چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی. پہلا مسئلہ یہ کہ یہ تربیت اولاد میں جو ساری چیزیں اب تک اسلام نے بتائی یہ سب ولی سے کہ تم ایسا کرو تم ایسا نہ کرو. خود بچے کے بارے میں کیا حکم؟ تو بچے کے بارے میں کیونکہ یہ ایسا اب جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں، نابالغ بچہ ایک تو بالکل ناسمجھ ہوتا، لیکن اگر ہمارے موجودہ ماحول میں 11 سال کا 12 سال کا بچہ تو وہ اس مسئلے سے غلط فائدہ اٹھا سکتا. نابالغ کا مسئلہ یہ کہ بہرحال اگر خود نابالغ ہے چاہے سمجھدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کوئی چیز نہ حرام ہے نہ کوئی چیز واجب ہے. حتیٰ یہ میں جیسے کہہ دوں یہ تو بہت ہی کھلی دعوت ہو جائے گی نابالغوں کے کو گناہ کے لیے، حتیٰ یہ کہ جو ابھی آپ نے گناہ سنے، مضر ہے یا نشے والا ہے یا گانا ہے یا چوری ہے مثلا، اس میں بھی ولی پر تو ذمہ داریاں ہیں، بچے کے اوپر حرام کوئی چیز نہیں ہے. البتہ احکام بغی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا سامان اس سے اٹھا لیا تو بالغ ہونے کے بعد اس کو واپس کرنا پڑے، مگر حرام ورام تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. چاہے نابالغ بچہ سمجھداری اس منزل ہی پر کیوں نہ پہنچ گیا جس منزل پہ ایک بالغ بچہ پہنچ جاتا. خیر اب اس سے زیادہ میں کیسے کھل کے کہوں، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے میری بات. دوسری بات یہ کہ یہ ساری ذمہ داریاں ولی کے اوپر آ رہی ہیں، ان ذمہ داریوں میں جو بہت ہی دقیق نقطہ آئے گا، ان ذمہ داریوں کیا یہ بھی شامل، یہ تو جو آپ نے سنا مشکلات اور مضر اور یہ چیز، یہ تو سب اعمال سے متعلق، کیا یہ بھی اس کے ذمے میں آئے گا کہ وہ بچے کے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، یعنی بس وہی چیزوں سے بچے کو بتا لے اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری ختم. تو عقائد کے بارے میں کیونکہ فقہ کے دائرے سے باہر گفتگو، اس لیے آپ کو نہ توفیق میں ملے گی نہ کسی اور کتاب میں، جو فقہ کی کتابیں باقی تو کتابوں میں ہے، میں کوئی اپنی طرف سے بنا کے نہیں پیش کر رہا ہوں مسئلہ، لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہ عقائد کے بارے میں ولی تک کی یہ ذمہ داری کہ وہ اپنی کوشش کرے کہ بچے کے عقائد نہ بگڑنے پائیں. پھر اگر معاملہ اس کے اختیار سے نکل گیا، کوشش کسے کہتے ہیں کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ اس نے بچے کے عقائد کی درستگی کا انتظام کیا، پھر اگر معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. اچھا یہ مسئلہ ہمارے موجودہ معاشرے میں تو خیر ہے ہی بہت ہی زیادہ صحیح کہ جہاں اسکولوں اور کالجوں میں خصوصاً کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں اپنے جال ایسے پھیلا ہوئے کہ وہ ہر ایسے شکار کا انتظار کرتے جسے اپنے گھر اور معاشرے عقائد کی صحیح تعلیم نہ ملی اور اسے بڑی آسانی سے بیٹھا لیتے. کبھی عدل خدا کے بارے میں شکوک پیدا کرنا، کبھی رسالت اور امامت کے بارے میں شک پیدا کرنا، کبھی قیامت کے بارے میں اور آخر میں آ کے توحید کے بارے میں. تو یہ تو خیر یہاں تو ہے ہی، لیکن اس عام مسئلے کے علاوہ کبھی یہ مسئلہ خصوصی مسئلہ بن جاتا. اور میں اس کی مثال کھل کے دے دوں کہ شادی کی گئی دو مختلف فرقوں کے لڑکے اور لڑکی کے درمیان، ان میں سے باپ اور ماں میں سے ایک شیعہ ہے ایک سنی، یا ان میں سے ایک مسلمان ہے ایک کافر، یہ اسی مقام پہ ہوگا جب باپ مسلمان ہو اور ماں جو ہے وہ کافرہ ہو. کیونکہ بہرحال اگر ماں مسلمان ہے تو وہ کافر سے شادی کر ہی نہیں سکتی. تو باپ مثلا مسلمان لیکن اس کی بیوی عیسائی، اس کی بیوی یہودی، اور تو کسی کافر سے مرد بھی شادی نہیں کر سکتا. اب کیا کیا جائے اس قسم کے مواقع کہ لڑکے کی لڑکی کی ماں ہے شیعہ باپ ہے سنی. اچھا سنیوں میں بھی فرض کیجیے کہ وہابی سب ترین کٹر ترین ان عقائد میں کہ جس سے باقی اہل سنت کو بھی اختلاف نہیں، باقی اہل سنت کو بھی اتفاق نہیں ہے، وہ اختلاف کرتے ہمارے فرقے کی بات تو چھوڑے. تو اب کیا کیا جائے، ماں کی کتنی ذمہ داری، یا اگر الٹا مسئلہ ماں جو ہے وہ بہت ہی کٹر قسم کی دشمن اہل بیت ہے، البتہ ناصری کی منزل پہ نہیں پہنچی، اور باپ جو ہے وہ مومن اپنی اولاد کے بارے میں. تو اب یہ واجب ہے کہ حد تک انسان اس کے عقیدے کی اطلاع کی جائے، پھر بھی اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا، جائیے کہ جتنا ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی، مگر ہم سے زیادہ کوشش ہمارے دوسرے ساتھی نے کر دی، ماں نے کوشش کی لیکن ماں سے زیادہ باپ کی کوششیں حاوی آ گئی، یا یہ کہ باپ اپنی حد تک کوشش کر رہا ہے ماں نے اور زیادہ کوشش کر لی، تو بہرحال گناہگار نہیں ہوگا وہ باپ یا وہ ماں جس نے اپنی حد تک کوشش کی پھر بھی بچے کا عقیدہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ دو باتیں مکمل ہوں، دونوں باتیں ایسی کہ بہت ہی تفصیل میں جانے کی گنجائش بھی ہے، مگر میں مصلحت نہیں سمجھ رہا ہوں، ضرورت تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہاں ضروری ہے یہ مسئلہ بتانا، کیونکہ آج کل اس قسم کی کثیر القومی یا کثیر الفرقی شادیاں ہوتی، ملٹی مذاہب شادیاں یا ملٹی فرقے وارانہ شادیاں، تو یہ مسئلہ اور بڑھ گیا، لیکن مصلحت کے خلاف ہے ابھی یہ بات بتانا، کسی ایسی نشست سے مناسب ہوگا کہ جہاں سے فقہ کے مسائل پر اعتقاد مکمل ہو اور وہ سننے والے موجود۔ اب ایک آخر میں اعتراض کہ اگر تربیت اولاد فقط انہی چیزوں کا نام ہے، یہ جو ہم مجالس میں سنتے اور اعتراض کرنے والا کہے گا کہ سنتے کیا، آپ ہی سناتے کہ مثلاً بیٹے کی تربیت میں یہ شامل ہے کہ ماں بھی اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے، اچھا ماں ویسے اپنے آپ کو بچائے لیکن آپ نے تربیت اولاد میں نہیں سنا، یا شادی سے پہلے اتنی احتیاط کرو، شادی میں اتنی احتیاط کرو، شادی کے بعد اتنی احتیاط کرو، اور بچے کے سامنے ایسے مناظر پیش کرو، اور بچے کے سامنے اس طرح سے نماز پڑھو اور اس طرح سے روزہ رکھو، اور ابھی تربیت اولاد تو بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ بن کے رہ گیا۔ تو یہ ہزاروں تقریریں جو یہ پانچ منٹ کا مسئلہ، اس سلسلے میں میں دو چھوٹے چھوٹے جواب دے دوں، دونوں جواب مختلف مجالس میں میں نے دیے مگر وہ بکھرے ہوئے کہ کہیں پہ کوئی بات ہے کہیں پہ کوئی بات ہے، آج اس تقریر میں دونوں میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ تربیت اولاد میں واجب اتنا ہے جو آپ نے سنا، مگر وہ جو کچھ آپ سنتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی سنیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آج کی میری تقریر کوئی توبہ کہ اب تک میں نے غلط تقریریں کی ہیں اور آئندہ سے میں ایسی کوئی تقریر نہیں کروں گا، آئندہ بھی اسی عنوان پہ گفتگو چلتی رہے گی جس سے دو سال سے چل رہی ہے مثلاً باغ زہرا میں، لیکن فرق کیا ہے یہ واجبات، اتنا اگر انسان انجام دے تو وہ اپنے بیٹے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دے، لیکن کیا یہ فطرت کے سر بنیادی مثال میں دے رہا ہوں، اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں بھائی ذمہ ہو گیا، بے شک شریعت کہتی رہے کہ پہلے اپنا پیٹ بھرو، بچے تو اولاد کو کھلاؤ، لیکن بہرحال عام مشاہدہ یہ ہے کہ ہمیشہ الٹا ہوگا، ماں واقع کرے گا لیکن پہلے بیٹے کا پیٹ بھرے، ماں واقع کرے گی لیکن پہلے اولاد کو کھلائے گی، ایک چیز ہوتی ہے شریعت، شریعت کا مطلب ہے قانون، جو جس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک کلو کوئی چیز خریدنے گئے، ایک کلو کا پیسے دیے تو دکاندار پہ واجب تو صرف اتنا ہے کہ وہ ایک کلو توڑ کے دے، مگر ایک چیز ہوتی ہے واجبات کے بعد، یعنی جسے فقہ میں احسان کہا جاتا، جتنا واجب ہے اس سے بڑھ کے کچھ کرو، جس طرح دکاندار کے لیے مستحب کہ ایک کلو اگر اس سے خریدا گیا تو وہ ایک کلو کے ساتھ 100 گرام زیادہ ڈالے، جس کو قرآن دوسرے انداز سے کہا، جو بہت ہی زیادہ پڑھی جانے والی آیت ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا، عدل کا مطلب ہر ایک برابر برابر حق دے دو، مگر عدل پہلی ڈگری، اس کے بعد پھر احسان کرو کہ جتنا تم پر واجب ہے اس سے کچھ بڑھ کے انجام دے دو۔ تو یہ جس طرح دنیاوی معاملات میں اولاد کو اسکول کالج میں پڑھانا باپ پہ واجب نہیں، اولاد کو کاروبار کرانا باپ پہ واجب نہیں، اولاد کو میکینک کا کام سکھانا باپ پہ واجب نہیں، لیکن ہے کوئی بات کہ 15 سال اولاد کی روٹی کپڑے مکان کا خیال کر کے دروازہ کھول کے بیٹھ جاؤ، نہ اسے کوئی ہنر دے، نہ اسے کوئی تعلیم دے، نہ اسے کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ دے، اور کہے کہ میں نے اپنا واجب ادا کر لیا، اب کیوں میرے پاس آ رہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی کہ واجب ہیں جس سے اپنی گردن بچ جائے گی جہنم سے، مگر فطرت کے خلاف ہے، یعنی وہ والی فطرت نہیں جس سے اللہ نے پیدا کیا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ البتہ اگر آج ہمارے معاشرے میں اسلامی حکومت آ جائے تو یہ ساری ذمہ داریاں جو اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے باپ اور ماں کو سنبھالنا پڑ رہی، یہ اسلامی حکومت سنبھال لے گی۔ یہ جو مسئلے آپ سن رہے ہیں فقہ، ان مسئلوں کا معاملہ یہ کہ یہ سارے مسئلے، پھر یہ مسئلے بتاتا، ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ کہ وہ ماحول ہمارے پاس نہیں اور مسئلے ہمارے سامنے آ گئے۔ اگر ایک اسلامی معاشرہ ہو جائے، اسلامی حکومت نائب امام کی، تو پھر یقیناً یہ جتنی چیزیں آپ نے سنی ہے تربیت کی، اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا، سب کچھ اسلامی حکومت کرے گی، آپ کو کچھ نہیں کرنا، بچے کو آپ تعلیم نہیں دلوائیں گے، وہ اسلامی حکومت تعلیم دلوائے گی،
بچے کو آپ کاروبار نہیں کریں گے. اسلامی حکومت پھر طے کرے گی کہ اس کو کیا کاروبار کرنا اور اس کے فائدے کے اندر. باقی گناہوں سے آپ بچے کو نہیں بچائیں گے. اسلامی حکومت ایسا ماحول بنائے گی کہ آپ کے بچے کے گھر تک وہ گناہ آنے ہی نہ پائیں گے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہی کہ ہم نے صرف ایک حصہ کیونکہ ابھی اپنے ماحول میں دیکھا, اس لیے بات سمجھنے میں پریشانی ہو رہی. اور میں بجائے اس کے کہ پوری تقریر یہاں پہ کر دوں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دوں. ایک بات تو یہ کہ ایک واقعہ بزرگوں کی حکایات کی داستانوں میں نظر آتا, حکایات سادی اور حکایات رومی میں. یہ واقعہ یہ بتاتا کہ ہر آدمی فطرت میں کہ جتنی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے وہ کچھ ہی کم کرتا, جتنی اس کی ذمہ داری اس سے وہ کچھ کم اپنی ذمہ داری ادا کرے گا. دفتر کے مالک کی ذمہ داری یہ کہ وہ جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے تو 8 گھنٹے کام لے, لیکن وہ 8 گھنٹے اور 5 منٹ کام لینا زیادہ بہتر سمجھے گا. اور ملازم کا مزاج یہ کہ 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہے تو وہ 7.5 گھنٹے کے بعد اٹھنے کی اور بھاگنے کی فکر کرنے لگتا. یہ ایک انسان نے اپنے مزاج میں ایک چیز ڈال دی. چنانچہ ایک حکایت لکھی جاتی ہے پرانی کتابوں کہ ایک بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ کھلا تالاب, بہت بڑا تالاب, اس کو بھر دینا. تو رات کے وقت ہر آدمی آئے گا اور صرف ایک پیاری پانی اس میں ڈال کے چلا جائے گا. اب مثلا 10,000 کی آبادی ہے شہر, 10,000 پیالیاں اگر ڈالی جائیں تو تالاب بھر جائے. وقت بتایا کہ سورج ڈوبنے سے لے کے اگلے دن صبح سورج نکلنے تک, اگلے دن جو لوگ آئے اور حاکم آیا معائنہ کرنے اور دورہ کر دے, یہ کا پورا کا پورا تالاب خالی پڑا ہوا. ایک آدمی نے بھی پیالی پانی گرا کے نہیں ڈالی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہر آدمی نے یہ سوچا کہ بھائی سارا شہر تو جا رہا ہوگا پانی ڈالنے کے لیے, اگر ایک پیالی میں نہ ڈالوں تو 9,999 پیالیوں کون پکڑ سکے گا کہ ایک پیالی کم ہوئی, چنانچہ مجھ سے کون پوچھنے آئے گا. اور ہر آدمی اپنی جگہ یہی سوچ کے بیٹھ گیا, نتیجہ یہ نکلا کہ پورا تالاب خالی ہو گیا. اس طرح ہمارے ملک میں چند سال پہلے ریفرنڈم ہوا تھا, اس میں یہی ہوا تھا, یہ پتا تھا کہ بھائی فیصلہ کیا ہونا, باقی سب لوگ تو ووٹ ڈالیں گے, ہمارے جانے سے کیا فائدہ ہوگا. حاکم نے بھی یہی سمجھا کہ بھائی اس میں سختی کرنے کی کیا ضرورت, خود ہی لوگ آئیں گے. اور ہر آدمی گھر میں بیٹھتا چلا گیا, 20% بھی ووٹ نہیں پڑے. تو اب یہ ہوتا کہ انسان کو اگر کوئی ایسی ذمہ داری دی جائے کہ جس میں دوسرا بھی شریک, تو انسان ذرا سی لاپرواہی اور ساحلی کرنے لگتا. یعنی یہ مزاج کے خلاف ہے انسان کے کہ جتنا اس سے کہا جائے اسی وقت کے اوپر اس کام کو انجام دے. اسی لیے 11 کا ٹائم ہے, لوگ 11 منٹ کے 2 منٹ ہی بنائیں گے, یار 2 منٹ میں کیا ہو جاتا. یہ وہی چیز ہے جسے علامہ ہنڈی نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. بہت دفعہ میں نے یہ روایت پڑھی اور دوسرے درسوں میں آج بھی پڑھ رہا ہوں, آج کل بھی پڑھ رہا ہوں. ہر گھر والوں کے لیے یہ روایت بہت پرانی ہو گئی. اپنے بیٹے فخر المحققین سے پوچھ رہے ہیں علامہ ہنڈی, علامہ بھی علم کی آخری منزل پر, ان کے دور کو چھوڑے, ان کے دور سے آج تک اتنا بڑا اور اتنا آل راؤنڈر قسم کا کوئی عالم تاریخ شیعت کی تاریخ اسلام میں نہیں گزرا. ایک مثال بن کے رہ گئے تھے اپنے دور, جیسے عدل میں نوشیروان کا نام آ جاتا, جیسے ثقافت میں حسن تائی کا نام آ جاتا, جیسے بہادری میں رستم کا نام آ جاتا, ویسے علم میں علامہ ہنڈی کا نام ایک ضرب الفضل بن کے رہ گیا تھا. اپنے بیٹے سے پوچھا فخر المحققین سے, جو خود 9 سال میں مستعد بن گئے, اب تمہارا ارادہ کیا؟ تم نے اپنے سامنے کیا ٹارگیٹ رکھا؟ کیا تم نے اپنے سامنے مقصد رکھا ہے؟ ہدف کیا؟ کہاں تک تمہیں پہنچنا؟ کتنا بڑا عالم تم کو بننا؟ تو کہا کہ اور اس سے زیادہ یعنی لاجیکل یا کامن سینس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. بقول بہت یقین نے کہا کہ میرے سامنے آپ کی شخصیت میں آپ جیسا بننا چاہتا, جیسے آج ہر اس دینی طالب علم سے جو علم دین حاصل کرنے یا حوزہ علمیہ میں جاتا یا کراچی کے مدرسے میں پڑھتا, اس سے پوچھا جاتا ہے تم کتنے بڑے عالم بننا چاہتے ہو؟ ہم آگے کوئی اور کمینی بننا چاہتے. یہ انسان کے سامنے ادب کہ اگر اتنے بن جائے تو بہت بڑے. علامہ ہنڈی مسکرائے اور کہا کہ پھر تم کچھ نہیں بن سکو, کچھ بھی نہیں بن سکو. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں کہ جتنا اس کا ہدف ہوتا ہے ٹارگیٹ, اتنی کوشش کرتا ہے, اس سے کچھ کم ہی اس کو حاصل ہوتا. بیٹے نے گھبرا کے کہا, اچھا پھر جب آپ علم دین حاصل کر رہے تھے آپ نے کیا مقصد بنایا تھا؟ کہا میں نے امام زمانہ کو ذہن میں رکھا کہ اس حد تک میرے پاس علم آ جائے, لیکن یہ سوچنا کہ میں امام بن جاؤں یہ غلط, یہ سوچنا کہ امام جیسا ہو جاؤں غلط, لیکن جو علم امام ہے اس کے قریب پہنچ جاؤں. اتنا میں نے سوچا تو پھر اس منزل پہ آیا ہوں جو اس وقت تمہارے سامنے. یہی وہ چیز ہے جسے ایک روایت میں بھی کہا گیا کہ نیت المومن خیر من عمل و نیت الکافر شر من عمل. مومن کی نیت ہمیشہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت تو ہماری ہے کہ ہم اتنے غریبوں کی مدد کریں, اتنے مسکینوں کی مدد کریں, اتنا پیسہ نکالیں, مگر اتنا ہم کر نہیں پاتے, یا اتنی نماز پڑھیں, اتنا روزہ رکھیں. آپ نے بھی دیکھا ہو جب تقوی کی, نماز کی, روزے کی, مسائل کی بات آتی, نیت ہر صحیح مومن نیت کر لیتا یہ سب کچھ میں کرنے کی کوشش کروں گا, مگر ہوتا کیا ہے, اس کا آدھا بھی نہیں ہو پاتا. تو نیت ہمیشہ عمل سے زیادہ ہوتی ہے مومن کی. اور کافر کو الٹا مسئلہ, تو اس کے ذہن میں تو یہ ہوتا اسے مارو, اسے قتل کرو, یہ گناہ کرو, اس کی عزت ٹوٹو, اس کے اوپر حملہ کرو, مگر وسائل تو اس کے بھی محدود ہے. امریکہ اور روس کے ذہن میں کیا کیا منصوبے نہ ہوں گے, ساری دنیا کو اپنا غلام بنا لے, مگر بہرحال ایک جگہ ان کی طاقت بھی جواب دے جاتی, تو جو ان کی نیت پہ شر اس کا آدھا وہ کر پاتے. اور یہی مومن کا مسئلہ, جیسے ایران کی اسلامی حکومت, ان کے ذہن مقاصد کہاں ہوں گے. اور حقیقت بھی ہے کہ چاند اور مریخ اور مشتری تک ہم کو دین کا پیغام لے کے جانا, مگر اللہ نے اتنے وسائل بہرحال ابھی نہیں دیے, ایک حد پہ جا کے کام رک جاتا. تو مومن کی نیت ہمیشہ اس کے عمل سے بہتر ہوگی اور ہونی چاہیے. یعنی ہونی چاہیے کا مطلب یہی کہ یہ بھی ایک اچھی چیز کہ جو تقریر آپ نے سنی مجھے یہ کرنا, جو مسئلہ آپ نے سنا مجھے اس پہ عمل کرنا. جیسے تربیت اولادین, جب بھی آپ پورا اشرہ سنتے ہوں گے ایک مرتبہ طے کرتے ہوں گے کہ اپنے گھر میں ان چیزوں پر عمل کرنا, لیکن پھر آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ آدھا بھی اگر آپ کر لیں تو بڑا غنیمت ہو جاتا. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے اتنا اونچا معیار آپ کو بتایا, اتنا اونچا معیار آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس معیار تک پہنچنے پائیں تو بہرحال واجبات تک آپ کو مل جاتے, اور اگر آپ ذہن میں ہی خالی واجبات کو رکھیں اس کا آدھا بھی آپ کو نہیں مل پائے گا. تو ان تقاریر کو سننے کے بعد اپنے گھروں میں جاتے کہ اس طرح ہمیں گانے سے بچنا, اس طرح ہمیں غیبت سے بچنا, دیکھیے جو ارادہ کر کے جاتا کہ ہمیں کس طرح غیبت سے بچنا, وہ آدھی غیبت سے بچواتا ہے آدھی غیبت ہو جاتی. اور اگر شروع ہی میں یہ کہہ کے بیٹھ گیا کہ بھائی آدھی غیبت سے بچنا واجب ہے اس سے میں بچوں گا, تو وہ آدھی بھی نہیں ملے گی اس کو, ایک چوتھائی جا کے ملا کرے. تو ایک تو یہ انسانی فطرت, اسی لیے تربیت اولاد پہ اتنی زیادہ تاکید اسلام نے کی کہ تم اپنے سامنے ہدف کو رکھو, جانا وہاں تک, تب جا کے جو واجبات والا ہے اس کو تم کراس کر پاؤ گے. اور دوسری بات, ایک بات میں اور کہہ دوں, دوسری بات یہ کہ بہرحال وہ جو آپ کے سامنے اتنا بڑا مقصد رکھا گیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تربیت کے اعتبار سے معصوم جیسی تربیت دیں, وہ جو ہدف رکھا گیا اللہ کو یہ معلوم ہے کہ بہرحال مومن وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا, اگر پہنچ جائے تو اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے. بہرحال یہ امام خمینی آیت اللہ خوش اس کے قریب قریب تو پہنچ گئے, لیکن مومن وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا. ایک اعتبار سے یہ بھی بہتر, جتنا مومن پہنچ جائے وہ بھی بہت کافی. مثلا ابھی آپ نے مسائل میں سنا کہ متنجس اگر بچہ کھا لے تو ولی سے کوئی ذمہ داری نہیں, یہ میں بہت ہی چھوٹا مسئلہ بتا رہا ہوں. اگر اچھا جبکہ اخلاقیات میں کیا ہے, نجس تو نجس, ہر مشکوک چیز سے بھی اپنے بچے کو بچاؤ. اور جو بزرگ ہے ان کا طریقہ بھی ہے, شاید یہ مسئلہ آ گیا ہے ورنہ آئے گا, یہ انسان کے لیے مستحب کہ ایسے گھر میں کھانا نہ کھائے جس کے بارے میں شبہ ہو رہا ہے کہ اس سے یہاں مال حرام آتا. لیکن یہ مسئلہ نامکمل, کیونکہ یہ جو میں نے کہا شبہ کہا, وسوسہ نہیں کہا. وسوسہ تو آپ کو ہر مومن کے بارے میں پیدا ہو جائے گا, خصوصاً آج کے دور میں جس مومن کے یہاں جائے آپ کے دل میں وسوسہ تو آئے گا کہ بھائی آج خالی حلال سے کون گزارا کرتا. وسوسہ الگ چیز ہے, شبہ, شبہ کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ ہو. ایک آدمی مثلاً خاص و خاص آدمی ہے, سربراہ مملکت کے وزیر اعظم, اب اس کے بارے میں کافی چانسز ہے کہ اتنا قریب رہ کر حاکم ہے وقت, ظالم حاکم سے نہیں. اگر عادل حاکم ہے تو دوسری بات کہ کہاں اپنے آپ کو بچا پایا ہو, لیکن ایک دفتر کا کلرک ہے اس کے بارے میں اگر ذہن میں آ رہا ہے وہ وسوسہ کہلاتا. اس لیے اس مسئلے پر صرف سنیے, عمل کے لیے اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی. تو اب یہ مستحبات میں سے ہے کہ ایسی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم عام حالات میں نہ خود اپنے آپ کو ہر حرام سے بچا سکتے ہیں, نہ اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں. اس لیے کہ اپنے گھر میں ہم نے پوری احتیاط کر لی, بچہ اپنی خالہ کے یہاں جائے گا, بچہ اپنی پھوپھی کے یہاں جائے گا, بچہ اپنے پڑوس میں جائے گا, وہی 24 گھنٹے تو بچے کے ساتھ نہیں لگا رہے, چلے اگر لگا بھی رہے. تو اگر اسلامی ماحول ہے اس ولی کے یہاں, ایک بچہ نہیں ہے, 5, 7, 10, 15, 20 بچے کس کس کے پیچھے لگا رہے, ایک حد تک وہ احتیاط کر پائے. اسی لیے اسلام نے کیا کیا, زیادہ اہم چیزوں کی جانب بنی تو متوجہ کی. ایسا نہ ہو کہ تم بچے کی پوری نگرانی کرنے جاؤ, نتیجہ کیا ہوگا, آدھی چیزیں آئیں گی آدھی نہیں آئیں گی, وہی مثال ہوگی جو گھر میں آگ لگ گئی. دیکھیے یہ مثالیں وغیرہ سب مجلسوں کی بات, لیکن موضوع اتنا عام, گھر میں آگ لگ گئی. آگ لگ گئی اس وقت انسان جو چیزیں نکال نکال کے پھینکتا اگر بدحواس ہو جائے تو کیا ہوگا, یہ عین ممکن ہے, بلکہ عین کہ یہ ہوگا کہ سونا جل جائے گا. میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, اگر سونا جلتا اور شیتل بچ جائے گا کیونکہ وہ تو بدحواس ہے, جو چیز ہاتھ میں آ رہی ہے اٹھا کے پھینک رہا, تو بالکل ممکن ہوگا کہ پورا کرکٹ اور ردی وہ بچا لے اور اہم ترین چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ جل جائے. وہ جو حواس میں ہے اسے پتا کہ سیف کھول کے وہاں سے سب نکال لو, باقی سب جلتا ہے تو جل لے دو. بدحواس ہے, جو چیز سامنے آئی اسے بچا لو, زیادہ تر ردی چیزیں سامنے آئیں گی. تو اگر اخلاق مومن پہ اتنی ذمہ داری ڈال دیتا اولاد کے رشتے حلال کے بارے میں کہ مومن بد حواس ہو جاتا, بھائی جتنا بھی بچہ ہمارے سامنے رہتا ہر چیز سے بچاؤ, تو وہ بچہ کہ اتنا تھک جائے گا مومن کہ جب قتل کے مارے سو رہا ہوگا اس وقت بچہ شراب بھی پیے گا تو اس کو پتا نہیں چلے گا. اور ابھی کس چیز سے بچا رہا ہے, جس میں پیشاب کی ایک چیز پڑ گئی, جس میں خون کا ایک خطرہ گر گیا, تو اس سے اسلام بچانا چاہتا ہے مومن کو. اور کیا کہتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو نگاہ میں رکھو, چھوٹی چیزوں میں اسلام سہولت دے دیتا. آپ کہیں گے سہولت تو دے رہا ہے اسلام, ہمارا بچہ جو بگڑا جا رہا, اتنا آپ کے بچے کو بگڑنا بھی چاہیے, یہ میں نے عجیب بات کہہ دی, اتنا آپ کے بچے کو بگڑنا بھی چاہیے جو سہولت اسلام نے دی. اس کی وجہ کیا ہے, وجہ میں بتاتا ہوں. ایک حدیث آپ نے سنی ہو, بلکہ حدیث بعد میں پہلے واقعہ شاید حدیث کا وقت نہ رہے, علامہ ہلی نے اپنے بیٹے کو کیسے پالا ہوگا, بکر المحققین کیسے پالا ہوگا, کتنے بہترین انداز سے پالا ہوگا, کہیں رزق حلال پورا دینی ماحول. اور پل گئے بکر المحققین, جو 9 سال میں مجتہد بن گئے, روحانیت کی طاقت تھی, بن گئے مجتہد اور بہت ہی اس کے بعد بھی انہوں نے ترقی کی. جب 17-18 سال کے ہو گئے اب لوگوں میں تجسس پیدا ہوا. علامہ ہلی کو تو ہم نے بہت دیکھا, علامہ ہلی کے بیٹے کی بھی کوئی تقریر سنی, آئے دعوت دی کہ کل آپ کو تقریر کرنا, جواب دیا کہ میں تقریر کرتا نہیں, کہا کہ نہیں یہ ہماری خواہش ہے اور یہ ہے اور اصرار کیا. خیر پہنچ گئے ممبر پہ جا کے بیٹھے, تقریر شروع کرنا چاہیے, ایک مرتبہ خبر آیا چہرے پہ کراہیت کے آثار پیدا ہوئے, اترا ممبر سے گھر آ کے بیٹھ گیا. خیر لوگ نائب امام ہے کیا بولے, پھر پہنچ گئے اگلے دن, پھر ریکویسٹ کو درخواست کر کے لائے, پھر ممبر پر بیٹھے, خطبہ پڑھ کے چہرہ اٹھایا, چہرے پہ کراہیت کے آثار, تقریر وہی ختم کی گھر آ گئے. 3 دن یہ ماجرا ہوا. اچھا اب لوگوں کو پتا کہ علامہ ہلی کے بیٹے, دیکھیے عرب میں خطابت گھٹی میں پڑی ہوتی, علامہ ہلی خالصتاً عرب ہلا کے رہنے والے ہیں, سید تو ہیں, ان کا بیٹا. اچھا درس بھی دیتے ہیں اپنے گھر میں مجتہدین کو, وہاں بھی بہترین تقریر, اور آج ممبر پہ جا کے زبان کھلتی ہی نہیں. اچھا خطبہ جب پڑھتے ہیں سر جھکا کے, خطبہ بالکل پکی ہو بلیے گا, عربی زبان ہے, خطبہ بھی عربی میں, تقریر بھی عربی میں, یعنی زبان میں بھی لکنا تو ہکلاہٹ وغیرہ نہیں. کیا ماجرا آئے علامہ ہلی کے پاس کہ بھائی فخر المحققین کو ہمیں روزانہ مایوس کر رہے ہیں. علامہ مسکرائے, کہا میرا بیٹا میرے گھر میں تربیت پائی, ایسا کرو کہ 1 ہفتے تک تم اس کی دعوت کرو, آج اس کے گھر میں, کل اس کے گھر میں, پرسوں اس کے گھر میں, پھر تفریح کروانا. خیر دعوت دی, دعوت دی مومن کو تو نہیں ٹھکرا سکتے, 1 ہفتے کے بعد لے کے گئے. اب جو تفریح کی تو بہترین تفریح, یہ جس طریقے سے 120 میل کی اسپیڈ سے کوئی گاڑی چلی جا رہی ہو, یہ ذریعہ بہتا چلا جا رہا, لوگ وجد میں آ گئے, سرور میں آ گئے, جوانی ہے چڑھتی جوانی, تفریح کا مزہ بھی کچھ اور, بڑے حیران ہوئے. علامہ کے پاس آئے کہ کیا ماجرا, یہ کیا چیز. علامہ ہلی نے کہا, اب دیکھیے اس زمانے کا ماحول, آج کا ماحول ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ ہاں دعوت کے بغیر کون تقریر کرتا, لیکن اس زمانے کا ماحول جب مسجد اپنے ماحول میں سب سے زیادہ مالدار ہوتا, وہ پورے شہر کی پرورش کرتا, پیسے کا مسئلہ ہی نہیں. علامہ ہلی نے بڑی نفسیاتی بات بتائی, کہا میرے بیٹے نے جس انداز سے پرورش پائی اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تقریر نہ کر پائے, آؤ میں تم کو لے چلتا ہوں. پہنچے بیٹے کے پاس, بیٹا اب بتاؤ کہ تم نے پہلے 3 دن تقریر کیوں نہیں کی, جب لوگ پوچھ رہے تھے تو ٹال دیے, بول بھی نہیں سکتے. باپ پوچھ رہا تھا, بابا آپ کا حکم ہے, انکار کیسے کروں, چاہے شرن باپ کا حکم یہ واجب نہ ہو مگر مستحب تو ہے, بہتر تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے تفریح شروع کرنا چاہا, ایسا لگا میرے سامنے کتے اور بلی اور سوار اور بھیڑیے اور شیر اور چیتے بیٹھے ہوئے. گھبرا گئے, ان سے کیا تفریح, چڑیا گھر میں جا کے آدمی کیا تقریر کرے گا, میں واپس آ گئے. دوسرے دن میں یہی ہوا, تیسرے دن بھی یہی ہے, لیکن آج جو انہوں نے تقریر کرا ہے سارے انسان مجھے نظر آ رہے تھے, میں نے تقریر کر دی. علامہ ہلی نے کہا دیکھو یہ بات, وہی حدیث جو ابو بصیر کی, میدان عرفات میں اندھے تھے, اندھے ہو چکے تھے ابو بصیر. مولا اس سال تو بہت آوازیں آ رہی ہیں, لوگ بہت ہنستے آ رہے ہیں. امام نے کہا حاجی کہاں ہے, یہ تو سب جانور. یہ کہے کہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا, اب جو ابو بصیر نے دیکھا, احرام تو پہنے ہوئے مگر انسان تو اتنا دکھتا, شیر ہے یا چیتے ہیں یا بھیڑیا ہے یا کتے ہیں یا سور. امام نے کہا ابو بصیر یا عرفات کا میدان, یہاں انسان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی, اور اگر اسی حالت میں رہنا چاہو تو آنکھوں کی بصیرت پھرے, اور اگر اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے تو دوبارہ اندھا بننا پڑے گا. کہا مولا اس سے بہتر اندھا ہونا کون انسان یہ برداشت کرے کہ وہ جانوروں کے بیچ میں زندگی گزار رہا. تو حقیقت یہ ایک حدیث بھی ہے چوتھے امام, ہر جانور اپنی ہر انسان اپنی فطرت میں کوئی جانور, الا عبد الصالح سوائے اللہ کے نیک بندے. کسی میں لالچ بہت زیادہ ہے وہ لومڑی کی مانند, کسی میں چالاکی بہت زیادہ ہے وہ چیتے کی مانند. اگر 100% صحیح طریقے سے بچے کو غذا دی جائے تو وہ اس دنیا میں نہیں رہ پائے گا, اسے انسانوں کی حقیقت نظر آنے لگے گی, وہ گھبرا گھبرا کے وہاں سے بھاگنا چاہے گا. تو اسلام نے اتنے گریس مار کے مارجن رکھا کہ ہمارا بچہ دین کے اعتبار سے کامل بھی ہو جائے, دنیا میں رہنے کے قابل بھی ہو جائے. بس یہاں پہ ایک آخری جملہ سن لیجیے, یہ آخری جملہ پورے اچرے کا عنوان, اور یہی معصومین کا سب سے بڑا امتحان. ہم اور آپ کو نہیں دیکھتے, امام کو دیکھ رہے. میرے چاروں طرف جو لوگ جمع وہ اس طرح سے امام نے زندگی گزاری جیسے ہمیں جنگل میں لے جا کے چھوڑ دیا جائے. جانوروں کے درمیان ہے, تنہائی میں رہنا بھی آسان ہے, لیکن چڑیا گھر کے جانوروں کے بیچ میں رہنا, چڑیا گھر کے جانور بھی نہیں کہ پنجرے میں بند, جنگل کے جانور جس کی حقیقت امام دیکھ رہے ہیں, یہ سب سے بڑا امتحان امام کا. امام دیکھ رہے ہیں انسانی لباس پہنے ہوئے خوخار جانور میرے چاروں طرف. امام معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ امام کو ڈر لگ رہا, حقیقت امام دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کے درمیان زندگی گزاری امام نے, یہی سب سے بڑی امام کی قربانی اور سب سے بڑا امتحان تھا. بہرحال تربیت اولاد کی گفتگو میرے توقع کے برف خاصا ٹائم دے دیا, لیکن چونکہ یہ تقریب خاصی اہم ان تمام تفاریر کو سمجھنے کے لیے کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ, ان کے لیے یہ تقریب بہت اہم تقریر, اس لیے مجھے اتنا افسوس بھی نہیں کہ میں تھوڑا اپنے موضوع سے کیوں ہٹ گیا. تربیت کے بعد میں نے اعلان کر دیا اولاد کے دو حق بچتے ہیں, نان و نفع اور میراث. یہ ابھی فی الحال نہیں آئیں گے, خصوصی تقاریر کے سلسلے کی اگلی تقریر بھی بہت اہم, بہت اہم, خصوصاً جو وہ لوگ جن کے سامنے جب مسئلہ آتا تو بجائے اس کے آگے بڑھ کے اس کا حل پوچھے وہ مسئلے سے انکار کر دیتے, ان کے لیے تو بہت اہم. یہ دو مسئلے جو لوگوں نے سن لیے ہیں آج کل اور پہلے سے سن رہے ہیں کہ کتنا نان و نفقہ اپنی بیوی کو دینا پڑتا کہ جس کے بعد تو والدین کو دینے کے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں رہے گی, اور یہ جو بیوی کو آزادی ہے کہ گھر میں کام بھی اس کا واجب نہیں, ان سب